بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے کریم منصوری۔ اور بس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد عید نوروز کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام تقویم تاریخ یادوں کے جھرکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔ تو سامعین یہ تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی 2 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کی شام تہران پہنچ گئے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی 100 سالہ تقریب میں شرکت کی۔ پاکستانی سینٹ میں سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی 2 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کی شام تہران پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی تہران میں اپنے قیام کے دوران اپنے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے علاوہ صدر ایران ڈاکٹر حسن روحانی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانے کی راہوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ ہفتے کے روز سفارتی تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر ایک تاریخی دستاویز نمائش کا مشترکہ طور پر افتتاح بھی کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے جامع پروگرام کی دستاویز پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ تعاون کے جامع پروگرام کی دستاویز پر ایران اور چین کے وزراء خارجہ دستخط کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یورپی عہدیداروں کے من گھڑت دعووں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جامع اٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے لازمی اقدامات کی انجام دہی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینے کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ جامع اٹمی معاہدے کو بحال کرنے کی غرض سے جو اقدامات انجام پانے ہیں ان کے بارے میں بے انتہا غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ قاتل اور مقتول کی جگہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے ایٹمی معاہدے کے فریق 3 یورپی ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ حالیہ ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے حوالے سے گیند اب ایران کے پالے میں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایٹمی معاہدے کے حوالے سے امریکہ اور یورپ کے نظریات میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور ایران اس سلسلے میں بالکل تعاون نہیں کر رہا ہے۔ یورپی ٹرائیکا اور بائیڈن انتظامیہ کے وزراء خارجہ کے تازہ موقف سے اس بات کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ فریقین پوری ہم آہنگی اور یکسوئی کے ساتھ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یورپ اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں اور وہ امریکی منشا سے ہٹ کر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا۔ حتیٰ جس معاہدے کو عالمی سفارتکاری کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتا آیا ہے، امریکی ایما کے بغیر اس کی بھی پابندی کرنا یورپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے مذکورہ ٹویٹ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی ٹائم لائن سے متعلق ایک لنک بھی منسلک کیا ہے۔ یہ ٹائم لائن جو ایران کی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے، 16 جنوری 2016 سے 25 مارچ 2021 تک ایٹمی معاہدے کے حوالے سے پیش آنے والے واقعات پر مشتمل ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بحریہ کمانڈر ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے اعلان کیا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیوں کی بنا پر تہران دفاعی ساز و سامان کی تیاری میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ ایڈمرل علی رضا تنگسیری نے جنوبی ایران میں واقع جاس کے بندرگاہ میں بحری فوجی مرکز کا معائنہ کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے معین کردہ نئے ایرانی سال کے سلوگن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی موجودہ اقتصادی مشکلات و مسائل پر بھی قابو پا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پابندیاں دشمن کا آخری ناکام حربہ ہے اور اس حربے کو بھی شکست سے دوچار اور اس راہ کو رہبر انقلاب اسلامی کی رہنمائی کی بدولت بآسانی طے کر لیا جائے گا۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ کمانڈر نے امریکہ کی آمرانہ ماہیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں سے ایران میں امن و استحکام اور پابندیوں کے باوجود ایران کی اقتصادی ترقی نے سائنسی پیش رفت اور عالمی سطح پر بھی ایران کو حاصل عزت بالکل برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت ترین پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی شعبے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے جمعے کو ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی 100 سالہ تقریب میں شرکت کی۔ جمعے کو بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی 100 سالہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ ڈھاکہ میں منعقد ہونے والی سرکاری تقریب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس تقریب میں نریندر مودی نے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے لیے 2020 کا گاندھی پیس ایوارڈ پیش کیا، جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ حسینہ کی بہن شیخ ریحانہ نے اپنے والد کی طرف سے وصول کیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اس موقع پر اپنی تقریر میں اپنے دورے بنگلہ دیش کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں۔ نریندر مودی نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے انہوں نے بھی مظاہرہ کیا تھا اور یہ ان کی زندگی کا پہلا مظاہرہ تھا جو انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے کیا اور گرفتاری بھی پیش کی۔ ادھر ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش پر شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے رائٹر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ بنگلہ دیش پر شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور گائے بھی ذبح کی۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ اور لاٹھی چارج سے 4 افراد ہلاک اور کئی درجن زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بنگلہ دیش میں آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، جس کے لیے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا تھا اور وہ 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، تاہم بڑا مظاہرہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں ہوا، جہاں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکلا اور شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے گجرات میں مسلم کچھ فسادات میں مودی کے مرکزی کردار پر شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مودی گجرات کا قصاب اور مودی واپس جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ مودی کے دور حکومت کے دوران مختلف ریاستوں میں گائے کو ذبح کرنے پر پابندی کے خلاف بنگلہ دیشی مظاہرین نے ڈھاکہ کے ریڈ زون کے مرکزی شاہراہ پر ایک گائے کو ذبح کر دیا۔ مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے چٹاگانگ پولیس نے ربر کی گولیاں فائر کی، آنسو گیس کی شیلنگ کی اور لاٹھی چارج بھی کیا، جس کے سبب 4 مظاہرین ہلاک اور کئی درجن زخمی ہو گئے۔ پولیس نے 15 مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے ایک بار پھر تیزی پکڑ لی ہے اور خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں نئے مریضوں کی یومیہ تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 59,000 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ یہ تعداد جمعرات کو 53,476، بدھ کو 47,262 اور منگل کو 40,715 تھی۔ ہندوستانی وزارت صحت کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والے اعداد و شمار میں جمعرات اور جمعے کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 257 بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4,368 نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ 2 جولائی 2020 کے بعد سے اب تک ایک دن میں کورونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ پاکستان کے کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 68 افراد لقمہ اجل بنے۔ اس دوران 2,170 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستانی سینٹ میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سینٹ سیکرٹریٹ نے پیپلز پارٹی کے سینیٹر یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کے 30 ارکان کی حمایت کا دعویٰ اور ان کے دستخط کے ساتھ قائد حزب اختلاف مقرر کیے جانے کی درخواست جمع کرائی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ آزاد سینیٹر ہدایت اللہ اور سینیٹر ہلال الرحمان نے بھی سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف بنائے جانے کی حمایت کی ہے. یاد رہے کہ مسلم لیگ نون نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے لیے اعظم تارڑ کا نام پیش کیا تھا جس کو پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا تھا. یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس نے سعودی عرب کے اندر اہم اور حساس مقامات کو ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ السری نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر انجام پانے والے اس وسیع فوجی آپریشن میں 18 ڈرون طیاروں نے حصہ لیا جبکہ 8 بیلسٹک میزائل بھی استعمال کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ اس آپریشن کے دوران راسود تنورا، یمبا، رابغ اور جازان میں آرامکو کی تیل کی تنصیبات اور دمام میں واقع شاہ عبدالعزیز ایئر بیس پر حملے کیے گئے. یمن کے مسلح افواج کے ترجمان کے مطابق آرامکو کی تنصیبات کو سماد 3 قسم کے 12 ڈرون طیاروں، ذوالفقار، بدر اور سعید نامی 8 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. یہی اثر یہ کہنا تھا کہ نجران اور رسیر کے علاقوں میں واقع سعودی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کی کارروائی میں 6 قاصف K2 ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے سپاہی اور مجاہدین ایک اور سخت اور شدید تر فوجی آپریشن کے لیے پوری طرح آمادہ ہیں. دوسری جانب یمنی عہدیداروں نے اقوام متحدہ اور بڑی طاقتوں کی جانب سے سعودی جارحیت کی حمایت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تیل کے ذخائر اور قدرتی وسائل پر قبضے کو جنگ یمن کی اہم ترین وجہ قرار دیا ہے. انصار اللہ کے سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا کہ برطانیہ سعودی جارحیت میں برابر کا شریک ہے اور اس کے لڑاکا طیارے اور ماہرین یمن پر کیے جانے والے حملوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ روس یمن پر جارحیت کے مخالف ہے، تاہم اس جنگ کو روکنے اور مظاہرہ ختم کرانے کے سلسلے میں اس کا کردار بھی انتہائی کمزور رہا ہے. سعودی عرب نے اپنے پیٹرولیم کے ذخائر پر یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس کے ڈرون حملے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ جیزان آئل فیلڈ پر یمنی فوج اور عامر رضاکار فورس کے ڈرون حملے کے بعد بڑے پیمانے پر آگ بھڑک اٹھی. سعودی عرب کی وزارت پیٹرولیم کے کالا عہدیدار نے ڈرون طیارے کے حملے کو تخریب کارانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر چند کی اس حملے کے بعد جیزان آئل ریفائنری کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین پیش خدمت ہے سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم یمن کے خلاف وحشیانہ سعودی جارحیت کے 6 برس کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آج کے پروگرام میں ہم 6 برس کی جارحیت کے نتائج کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس وسیع جارحیت میں جارحین کی شکست کے اسباب کیا ہیں. ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے ممتاز تجزیہ نگار راشد احد صاحب اور لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی حصہ لیں گے. ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ راشد احد صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم.
جی
راشد صاحب، 6 سال پہلے سعودی عرب نے کن محرکات اور اہداف کے تحت یمن کے خلاف وحشیانہ جارحیت کا آغاز کیا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ کل ہی انصار اللہ کے جو لیڈر ہیں عبد المالک بدر الدین حوثی، انہوں نے بجا طور سے یہ بات کہی تھی کہ اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ ان تینوں نے سعودی عرب کو مجبور کیا کہ یمن میں جارحیت کرو, اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی, جھوٹی یقین دہانی کہ بس ہفتہ دس روز پندرہ روز اس سے زیادہ نہیں لگے گا کہ انصار اللہ کا اور سب کا خاتمہ ہو جائے گا, اور وہاں منصور کی جو کیا کہتے ہیں ایسی حکومت تھی, جو ایسی حکومت تھی منصور ہادی کی جس کی پشت پناہی سعودی عرب کے وسیلے سے امریکہ اسرائیل اور سب کر رہے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ری انسٹیٹ کریں, دوبارہ اس پر واپس آئیں, تو یہ سب یقین دہانی کرا کے انہوں نے سعودی عرب کو اسی طریقے سے فرنٹ پر لائے سامنے جس طریقے سے کیا کہتے ہیں انقلاب اسلامی کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل وغیرہ یعنی عراق اور صدام حسین کو لائے تھے سامنے. ان تینوں کی جو پریشانی تھی, ان ممالک کی جو سامراجی قوتیں, ان کی یہ تھی کہ وہ وہاں کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے, یمن کے عوام کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے تھے, وہاں اپنی من پسند حکومت جو ان کی چاکری پر ہر طرح سے آمادہ ہو, تاکہ وہ ساری ان کی جو ہے, یمن ایک اسٹریٹجک ملک ہے, خلدن ہے, اور بہت سارے جو آبی راستے ہیں اور بھی بہت ساری اس کی اسٹریٹجک اہمیت, تو اس پر وہ کر لیں گے. اور اس طریقے سے جو ایران کے انقلاب اسلامی کے نتیجے میں جو خطے میں بہت ساری مزاحمتی تحریکیں اٹھیں اور اسرائیل کو مشکل, اسرائیل کی سروائیول خطرے میں دکھ رہی تھی, تو اس طریقے سے اس گویا کہ ایران کے اثرات کو, مقاومتی تحریکے کے اثرات کو کم کریں گے اور اسرائیل کا تحفظ بنائیں گے, پھر یہ مڈل ایسٹ پر گویا کہ پورا کا پورا اپنا قبضہ جما چکیں گے, قبضہ جما لیں گے, اور جو کہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین ہے, مسلمانوں کی سرزمین پر ان کی لالچ کی ہمیشہ سے نگاہ رہی ہے, اور اس طریقے سے اس کو لاوارث سمجھ کر کے یمن کو, لیکن قربان جائیے وہاں کی مقاومتی اور مزاحمتی تحریک پر اور ان کی گویا کہ ان سے ان کی حمایت کر, وہ جس سے انگیزہ انہوں نے لیا, جو انگیزہ لیا تھا انہوں نے انقلاب اسلامی ایران سے لیا تھا.
بہت بہت شکریہ راشد صاحب, بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہم کرنا چاہیں گے ڈاکٹر علی جعفر زیدی صاحب سے جو لندن میں مقیم ہیں, بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی. زیدی صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زیدی صاحب, جارحیت شروع کرنے کے بعد سعودی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ چند دن میں, زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے میں جنگ کے اہداف پورے ہو جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی. وہ اہداف کیا تھے جو جارحین کے پیش نظر تھے؟
جی جارحین تو اپنے عزائم اور اپنا ٹائم ٹیبل بہت خوش آئند رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو جو 2003 میں عراق پر جنگ مسلط کی گئی تھی, اس وقت بھی ان کا خیال یہی تھا بوش اینڈ بلیئر کا کہ دو ہفتے عراق میں اور اس کے بعد سیدھا ایران میں اور اس کے بعد پورا مشرق وسطی جو ہے اس پہ جو گلوبلائزیشن کے تھرو نیو ورلڈ آرڈر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ قائم ہو جائے گا. تو خواہشات تو عالمی سامراج کی اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن نتائج اس طرح سے نہیں نکل پاتے. اور یہ یمن پر جو ایک امپریلسٹک وار مسلط کی گئی ہے جس کی سربراہ جو ہیں وہ سعودی ہاؤس آف سعود اور اس علاقے کے کچھ اتحادی ہیں, جن کے پیچھے امریکہ, اسرائیل اور یورپ کے کچھ ممالک ہیں, اور ان کے آبویسلی مشرق وسطی میں ہمیشہ سے جو ان کے مفادات رہے ہیں اس کے حصول کے لیے وہ آج سے نہیں مدت سے کوشش کرتے چلے آئے ہیں. اگر آپ پرانی یعنی 100 سال, زیادہ دور نہیں 100 سال تک ہی جائیں, تو پہلی عالمی جنگ کے بعد 1914 کے بعد جس طرح انہوں نے اٹومک امپائر کے خاتمے کے بعد کاغذ پر بیٹھ کر انہوں نے لکیریں ڈرا کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حصہ تمہارا, یہ ہمارا بندر بانٹ کی, تو مشرق وسطی پر ان کی مدت سے نظر رہی, اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے اپنے مشرق وسطی کے ممالک کے اس سے بکھرے بھی کیے, وہاں کی حکومتوں کو اکھاڑا پچھاڑا. وہاں پر تھوڑا سا اگر آگے آئیں تو مصدق کی حکومت کو ایران نے ختم کروا کے اور شاہ کو مسلط کیا گیا. اس کے بعد اسرائیل کو سعودی عرب کی مدد سے, سعودیز کی مدد سے اسرائیل کو وہاں قائم کیا گیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے جنگ مسلط کی تو عراق پر جنگ مسلط کرنے کے بعد پھر لیبیا, پھر شام. مگر ہوا یہ کہ یہ شام میں جا کر ان کا جو امپریلسٹک ایجنڈا تھا وہ پٹ گیا, نیو ورلڈ آرڈر ہار گیا اور یہ جنگ وہاں یہ ہار چکے. اس کو تسلیم یہ کرتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ بہت بڑی شکست ہے جو ویتنام جنگ کے بعد انہوں نے شام میں اٹھائی ہے. اب اس کے بعد یمن میں جانا, مشرق وسطی میں ان کی پسپائی جو عالمی سامراجی طاقتیں ہیں ان کی پسپائی ہو چکی, مگر وہاں ان کا رہنا ان کا ان کے لیے ضروری ہے. چنانچہ یمن میں انہوں نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. اور یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ عراق پر جنگ مسلط کرنے کے بعد سے اب تک مشرق وسطی میں ایران کا ایک بہت بڑا ایمرجنس ہوا ہے. اسی طرح روس کا بھی انفلوئنس وہاں بڑا ہے, ترکی کا انفلوئنس. مطلب یہ کہ مشرق وسطی میں جو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ سب نہیں ہو پایا, بلکہ دوسری طاقتیں ایمرج ہوئیں اور بیلنس آف پاور ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب اس بیلنس آف پاور کو رکھنے کے لیے اور اسرائیل اور سعودی حکومت کو طاقتور رکھنے کے لیے اور اپنے اسلحے کے سوداگروں کی معیشت کو مضبوط رکھنے کے لیے یمن کی جنگ جاری ہے, جبکہ لاکھوں انسانوں کی اموات ہو چکی. مگر 460 بلین ڈالرز کا اسلحہ سعودی عرب کو انہوں نے بیچ لیا. چنانچہ الٹیمیٹ فتح تو یمن کے عوام کی ہے اور ہمیں اب نظر آ رہا ہے کہ یمن کے عوام نے بڑی بہادری سے اس جنگ کا مقابلہ کیا ہے اور اب واقعتاً جنگ کا جو پاسا ہے وہ پلٹ چکا ہے.
بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا. پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجیے مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا. جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, کرم پھر رسول خدا کیجئے گا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. یہ نشریات ابھی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے عید نوروز کے مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری اس وقت کی نشریات کا اختتام ہوگا. تو ریڈیو سماعت فرمائیے نوروز کا خصوصی پروگرام, اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
مقلب القلوب والأبصار, يا مدبر الليل والنهار, يا محول الحول والأحوال, حول حالنا إلى أحسن حال.
مبارك مبارك عيدكم مبارك, مبارك مبارك روزتون مبارك,
تمام پروگرام میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ موسم بہار کا ہے, اور اس وقت فطرت کی رانائیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں, اور ہر ایک اس موسم بہار سے لطف اندوز ہو رہا ہے. تو ہم بھی آپ کو اس موسم بہار اور عید نوروز کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اسی حوالے سے ہم یہاں پر خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوشی اور مسرت کے اس موقع پر ہم تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. سامعین ہر سال موسم بہار کے پہلے دن یعنی نئے شمسی سال کے پہلے دن ایک اہم ترین اور قدیم رسم پر عمل کرتے ہوئے عید نوروز کا مخصوص دسترخوان ہفسین سجاتے ہیں, اور اعتدال ربیع یا وقت تحویل کے موقع پر اہل خانہ اس مخصوص دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نئے سال کے شروعاتی لمحات ایک دوسرے کے پاس ہنسی خوشی گزارتے ہیں. ممکن ہے کہ بہت سے افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ دسترخوان ایرانی تہذیب و ثقافت میں کیا مقام رکھتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے.
سامعین عالم فطرت کی تازگی سے منطبق اور اس کے متناسب تہذیب و ثقافت کے ایک اہم ترین علامت, اور ایرانی تہذیب و ثقافت کی جاویدانگی اور دوام کی علامت نوروز ایک بار پھر اپنی بہاریں بکھیرتا ہوا آ چکا ہے. اس قدیم جشن نے ایرانی معاشرے میں بیش بہا آداب و رسوم عطا کیے ہیں جو خاص اہمیت اور حیثیت کے حامل ہیں. ان مبارک ایام میں کہ پوری دنیا میں ایرانی گھروں میں نوروز کا دسترخوان یعنی دسترخوان ہفسین بچھا ہوا ہے، اچھا موقع ہے کہ دسترخوان اور ایرانی تہذیب و ثقافت میں اس کے کردار کے بارے میں بات کی جائے۔
سامعین، ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان اہم امور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں دسترخوان کو سفرہ کہتے ہیں۔ ایرانی ہر خاص مناسبت پر دسترخوان بچھاتے ہیں، جیسے سفرہ طعام، سفرہ عقد، سفرہ حفصین، سفرہ شب یلدا اور دینی مناسبتوں کے موقع پر بچھائے جانے والے دسترخوان۔ قدیم ایرانی دسترخوان نامی کتاب کے مطابق جشن مہرگان، جشن صدا اور چہارشنبے سوری وغیرہ جشنوں کے موقع پر بھی دسترخوان تیار کیے جاتے تھے۔ در حقیقت دسترخوان یا سفرہ صرف خوردنی اشیاء سے مختص نہیں ہے، بلکہ دسترخوان ہر علاقے کے عقائد کی نمائندگی کرتا ہے اور ایرانی تہذیب و ثقافت کا واضح ترین مظہر ہے۔
سامعین، مردم شناسی کے ممتاز محقق سید محمد بہشتی کہتے ہیں کہ ایرانی سفرہ یا دسترخوان اہم اور معروف ایرانی آداب و رسوم کا حصہ ہے، جو قدیم زمانے سے خاندانوں میں آپسی میل جول اور محبت کا باعث رہا ہے اور خاندانوں کی اصل رونق شمار ہوتا ہے۔ بعض دسترخوانوں کے نام ہیں، نظر و نیاز کے دسترخوان، مہمانوں کے دسترخوان، افطاری کے دسترخوان، نوروز اور شب یلدا یعنی سال کی سب سے لمبی رات جیسی مناسبتوں کے دسترخوان، دسترخوان زیارت، دسترخوان عقد، دسترخوان شادی، دسترخوان ولیمہ، دسترخوان قربانی، دسترخوان عیادت، دسترخوان عیدی، دسترخوان کفارہ، دسترخوان مجلس عزا اور دسترخوان ایتام وغیرہ وغیرہ۔ ان کا کہنا ہے کہ دسترخوان کے ظاہری آرائش کا تعلق دسترخوان پر رکھی جانے والی اشیاء مدعوین اور مناسبتوں سے ہوتا ہے، اور ہر دسترخوان میں ایک فلسفہ پنہا ہے۔ مثلا نظر و نیاز کے دسترخوان ایک سماجی اور ثقافتی حقیقت کی طرح اور ایک عام ثقافت کے حصے کی حیثیت سے جو خواتین سے مخصوص ہے، سماجی تعلق اور ہمدردی کا مظہر ہیں۔ ہمدردی اور سماجی تعلق جو عام دینی ثقافت اور مقامی آداب و رسوم میں پیوست ہیں، صدیوں سے ایرانی تہذیب اور ثقافت میں رچے بسے ہیں اور لوگوں کی مشکلوں کے حل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ایک طرح کا ذہنی سکون بخشتے ہیں۔
تبسم آمد، بوی گل گندم آمد. خنده نسترن با تو زیبا شده، گل نیلوفری چه فریبا شده. می تراود بهار از دل چشم زار، عمری از عشق یار حیرت ما شده. نوروز به تبسم آمد، بوی گل گندم آمد. پنهان شدی که به جان آمدی، زندگی خوشتر است گر نباشد گله. زیر باران ببین شادی چلچله. نوروز به تبسم آمد، بوی گل گندم آمد. شکوفه را شد جانم به ترنم آمد.
فرمایی ایرانی دسترخان گھر کی صاف ستھری اور اچھی جگہ پر بچھایا جاتا ہے. ایرانی دسترخوان پر بیٹھنے والوں کے لیے جگہ معین ہوتی ہے اور محترم شخص کو ایک خاص جگہ پر بٹھایا جاتا ہے. محترم شخص کو مخصوص جگہ پر بٹھانے سے مہمان کی عزت نمایاں ہوتی ہے اور میزبان توازو کی علامت کے طور پر دسترخوان کے بالکل آخر میں بیٹھتا ہے. ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لہذا دسترخوان کے احترام کا تقاضا ہے کہ دسترخوان کے بارے میں عدم توجہی سے کام نہ لیا جائے. اسی لیے دسترخوان کو بر وقت بچھا کر اس پر تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. ماضی میں دسترخوان پر بیٹھا بزرگ شخص یا میزبان سب سے آخر میں دسترخوان سے اٹھتا تھا. ظاہر ہے کہ میزبان کھانا کھاتے وقت دوسرے افراد کا خیال رکھتا تھا تاکہ تمام مہمانوں کو کھانا کھانے کے لیے مناسب وقت مل جائے، اور اگر ان کو کھانا کھانے میں دیر ہو جائے تو شرمندہ نہ ہو. کہا جا سکتا ہے کہ ایرانی مہمان نوازی کو دسترخوان پر پوری طرح جلوہ افروز کر دیتے ہیں، اور دسترخوان ایرانیوں کی میزبانی اور مہمان نوازی کا واضح ترین نمونہ ہے. معروف مغربی مستشرق شاردن نے بھی اپنے ایک سفر نامے میں ایرانیوں کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے.
سامعین، ایرانی دسترخوان صرف دسترخوان طعام نہیں ہے، بلکہ ایرانی مختلف مناسبتوں پر اور مختلف تہواروں پر مخصوص دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ دسترخوان سرزمین ایران کے عوام کے دیرینہ آداب و رسوم کا آئینہ دار ہے. لہذا ایران میں دسترخوان طعام بھی آداب و رسوم کا ایک اہم حصہ ہے. دسترخوان طعام صرف ایک دسترخوان نہیں ہے، بلکہ اہل خاندان کے لیے ایک ساتھ مل بیٹھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. ایرانی دسترخوان کے ذریعے اہل خانہ کے محبت آمیز آپسی تعلقات ہر فرد کی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے اجاگر ہوتے ہیں، اور ہر چیز کا لحاظ اور ہر شخص کا احترام کیا جاتا ہے. اسی بنا پر دسترخوان کی آدابی حیثیت اس کی سماجی حیثیت پر غالب آ جاتی ہے. یعنی کھانا کھانا ایک نیک کام کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی افراد کا ایک جگہ جمع ہونا. ایرانی تہذیب و ثقافت میں ایک جگہ جمع ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ اہل خاندان کا ایک جگہ جمع ہونا ہو یا مہمانداری میں، اور اس کی عکاسی شاید سب سے زیادہ دسترخوان پر ہوتی ہے. دسترخوان کے سماجی حیثیت پر آدابی حیثیت کے غلبے کی وجہ یہ ہے کہ دسترخوان طعام کی حرمت بھی ہے. اگر کوئی اس حرمت و ادب کا پاس و لحاظ نہ رکھے تو اس کی سرزنش کی جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ گھر کا بزرگ اس کو کھانا کھانے سے منع بھی کر دے. ایرانی تہذیب و ثقافت میں دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھانے سے آپس میں دوستی و محبت پیدا ہوتی ہے، اور میزبان و مہمان دونوں کو ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کا پابند بناتا ہے.
سامعین، ایرانیوں میں رائج مختلف دسترخوانوں میں ہفسین نامی دسترخوان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور نوروز کے آداب و رسوم کا اہم ترین حصہ شمار ہوتا ہے۔ یہ دسترخوان شادابی و تراوت کی علامت اور وقت تحویل کے معنوی لمحات میں اہل خانہ کے ایک ساتھ جمع ہونے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ چاند رات تک گھر کے سب افراد ایک دوسرے کی مدد سے گھر کو صاف ستھرا کر کے چمکا دیتے ہیں، اور بہار اور نئے سال کے پہلے دن اہل خانہ نئے کپڑے زیور تن کر کے نوروز کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور نیا سال خوشی و شادمانی اور انس و محبت کے ماحول میں شروع کرتے ہیں۔ عید نوروز پر بچھایا جانے والا دسترخوان ہفسین خوشی و شادمانی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی و تربیتی اور آپسی میل محبت اور اتحاد کا بھی درس دیتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 فروردین، 13 شعبان اور 27 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس مارچ سن 1686 کو جرمنی کے مشہور ماہر طبیعت گیبریل فارنہائٹ پیدا ہوئے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی حرارت کے بارے میں وسیع تحقیقات کی اور 1724 میں تھرمومیٹر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے تھرمومیٹر میں پہلے ایتھلک الکوہل اور بعد میں پارے کا استعمال کیا۔ فارنہائٹ کا انتقال سن 1736 میں ہوا۔ ستائیس مارچ سن 1845 کو جرمن سائنسداں ولیم رونگٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے وسیع تحقیقات انجام دی اور 1895 میں ایکس ریز دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں اسی دریافت کی وجہ سے فزکس کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ستائیس مارچ سن 1898 کو برصغیر کے مشہور دانشور اور مصلح سر سید احمد خان کا انتقال ہوا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 22 برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد چھوٹی موٹی ملازمتیں کی اور پھر 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے جج بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید مسلمانوں کی تباہی اور زبوحالی سے سخت پریشان ہوئے، اور انہوں نے اس جنگ آزادی کے اسباب پر ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی۔ سر سید نے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن انگلو اورینٹیل کالج قائم کیا، جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے مسلمانوں کو سائنس اور انگریزی علوم سیکھنے پر آمادہ کیا۔ سر سید نے متعدد کتابیں بھی لکھی، جن میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ اور احکام تام با اہل کتاب زیادہ مشہور ہیں۔ ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا تھا اور انتقال سے پہلے تک نصف قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ 13 شعبان سن 1379 عیسوی کو ایران کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت ابو الحسن فروغی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر تہران میں قدیم اور جدید علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد تہران یونیورسٹی کے استاد اور فارسی زبان اور لغت کے تحقیقاتی مرکز کے رکن بن گئے۔ ابو الحسن فروغی نے گراں قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، سرمایہ سعادت اور فرانسیسی زبان میں پیرس سے شائع ہونے والی کتاب فلسفی اور سماجی عقائد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ستائیس مارچ کو عالمی یوم تھیٹر منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم تھیٹر پہلی دفعہ سن 1961 عیسوی میں انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ ITI کی طرف سے منایا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ تھیٹر سے وابستہ افراد کی حوصلہ افزائی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے مقصد سے یہ عالمی دن منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم تھیٹر کی تقریبات پوری دنیا میں انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ کے مراکز اور بین الاقوامی تھیٹر برادری کے زیر اہتمام منعقد ہوتی ہیں۔ عالمی یوم تھیٹر کی مناسبت سے ہر سال ایک پیغام جاری کیا جاتا ہے، جو تھیٹر سے وابستہ کوئی اہم فنکار یا صاحب نظر شخصیت کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ سات فروردین سن 1367 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک بیان میں عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے جانے کی مذمت کی۔ جنگ میں عراق کے ذریعے کیمیاوی ہتھیاروں کے وسیع استعمال کے بعد بھی جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، تو اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکرٹری جنرل پیرس ڈیکویار نے از خود نوٹس لیتے ہوئے بیان جاری کر کے حکومت عراق کی مذمت کی۔ 7 فروردین سن 1367 ہجری شمسی مطابق 28 مارچ سن 1988 عیسوی کو جاری کیے گئے بیان میں سیکرٹری جنرل نے کہا کہ افسوس، عراقی فوج کے ذریعے حال ہی میں کیمیاوی ہتھیار، جن سے ایرانی اور عراقی شہریوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، استعمال کیے جانے کے بہت سے ثبوت و شواہد ان کے پاس موجود ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا کہ سیکرٹری جنرل کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی بہانے سے استعمال کیے گئے ہوں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے اچھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله، وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.